السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، ان کو طہارت وغیرہ کی جگہ بتانا ہے لگ رہا ہے، ادھر ہے طہارت، وضو خانہ ادھر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. برادران اسلام اور خواتین اسلام، اس دنیا میں اللہ کے لیے جینے اور اللہ کے لیے مرنے کا جو تصور ہے اور جو فہم ہے، اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. ایک مسلمان کو جن جذبات کے ساتھ میں جینا ہے، وقت نکالنا ہے، اس میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں، اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کوشش کرنی ہے، اللہ راضی ہو جائیں، اللہ مجھے اپنا بنا لیں، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، وہ مجھ سے خوش ہو جائیں اور مجھے وہ خوش کر دیں. ایک مسلمان کی اصل چیز جو ہے میرے دوستو، وہ یہ جذبات اور احساسات ہیں جس پر اس کی زندگی کے پورے اعمال کا مدار ہوتا ہے، یعنی اس کی عمل میں اس کی جھلک ہوتی ہے، اس کا عمل اس کا اثر ہوتا ہے، اس فیلنگ کا، اس احساس کا اثر ہوتا ہے. اور ایسا آدمی جو ہے وہ وقتی طور پر جو عمل کر رہا ہے اس میں بھی یہ چیز ہو، اور لانگ ٹائم میں اس کو جو عمل کرنا ہے اس کی پلاننگ میں بھی یہ عنصر شامل ہو. اس کو سمجھنے کے لیے میں نے جو آیت ابھی اللہ پاک نے میرے ذہن میں ڈالی، اس آیت کی روشنی میں ہم اس مضمون کو تھوڑا سمجھ سکتے ہیں. سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے خلیل ہیں، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے جگری دوست. ابراہیم کے لیے تو جگری بولنا صحیح ہے، اللہ کے لیے جگری صحیح نہیں ہوتا. ایک ایسی دوستی اللہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی تھی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے، جو علام الغیوب ہیں، جو علیم بذات الصدور ہیں، اپنا خلیل بتایا. خلیل کہتے ہیں ایسے دوست کو جس کے دل میں اپنے دوست کے علاوہ کوئی جذبات نہ پائے جائیں، جو کچھ بھی ہے اسی کے ساتھ، جو کچھ بھی ہے اسی کے لیے، اس کی محبت، اس کی عقیدت، اس کی یاد، اس کی رضا جوئی، اس کی خوشی، اس کی ناراضگی سے ڈر، خلت میں وہ ہوتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ تھے. تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سوچ کا اندازہ جو ہے، ان کی جو سیرت مبارکہ ہے اس سے ہوتا ہے، اور اس کا یہ پہلو جو اولاد کے سلسلے میں ان کا تھا وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، بہت ہی عجیب ہے. اللہ پاک ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ نصیب فرما دے. بہت ہی عجیب ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیا سوچ تھی اس بندے خدا کی. اور جب معلوم ہو گیا کہ ان کی یہ سوچ تھی تو ہم تصور کر سکتے ہیں، جب معلوم ہو گیا کہ ان کی یہ پلاننگ تھی تو ہم پلاننگ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے ہمارے لیے ممکن گویا نہ تھا. سمجھو، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، بہت بڑا گروپ ان کے ساتھ نہیں ہے، بہت لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ. بعد میں ان کے ہاتھ پہ لوگ بہت مسلمان ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک خاص شرف عطا فرمایا، لیکن جس وقت انہوں نے اپنی کاروائی شروع کی اس وقت تو وہ تنہا تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کے تصور میں یہ تھا کہ کوئی چاہے میرے ساتھ آئے یا نہ آئے، لیکن میں اپنی اولاد سے پوری ایسی جماعت تیار کر لوں گا جو صرف اللہ کے لیے جینے مرنے والے ہوں، ایسی پلاننگ تھی ان کی. اب ظاہر ہے کہ اولاد تو فوراً نہیں ہو جاتی، اولاد تو فوراً تیار نہیں ہوتی، اولاد در اولاد در اولاد در اولاد ایک سلسلہ پوری فیملی کا ایسا بنے کہ جس کے ذریعے سے ایک ایسی جماعت تیار ہو جائے، ایک ایسا گروپ تیار ہو جائے، ایک ایسی امت تیار ہو جائے جو امت خالص اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے والی، توحید کے کمال پہ پہنچی ہوئی، اللہ کی معرفت سے آراستہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے دنیا میں ہلچل مچا دینے والی اور پوری دنیا کو متحرک کر کے نور ایمان پوری دنیا کے اندر پھیلا دینے والی ایک ایسی امت میں خود تیار کروں گا. یہ جذبہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا. یہ بتاتا ہے کہ انبیاء کے دل میں ایک بات ہوتی تھی، وہ یہ کہ کوئی ہو نہ ہو ہمارے ساتھ، ہم اپنے سے کر ڈالیں، ہمارا کوئی ساتھ دے نہ دے، لیکن میں اپنے سے اس کام کو کر ڈالوں. آپ کو پتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبین علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس 100 بیویاں تھیں، تو ایک مرتبہ انہوں نے لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی اور تھوڑا لوگوں میں ہچکچاہٹ محسوس کی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نظر مانی کہ میں اپنی 100 بیویوں سے بچے پیدا کروں گا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاد کے لیے تیار کروں گا. قرآن پاک میں اس واقعے کا حوالہ موجود ہے، اس کا ذکر موجود ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ کسی سے اولاد نہیں ہوئی، ایک سے ایک بچہ ہوا، وہ بھی ناتمام بچہ ہوا. جب ڈلیوری ہوئی تو اس کو لا کے ان کے سامنے ڈالا گیا تو وہ کسی کام کا ہی نہیں تھا، قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے. لیکن ان کی سوچ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان لوگوں کا یہ تھا کہ اگر دنیا ساتھ دیتی ہے تو دے، لیکن اگر دنیا ساتھ نہیں دیتی ہے تو میں یہ کام کروں گا، کیونکہ کل قیامت میں مجھے بتانا ہے کہ میں نے کیا کیا تمہارے لیے، میں ذمہ دار ہوں اور مجھے شو کرنا ہے کہ میں نے کیا کیا تمہارے لیے. تو اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سوچ کا اندازہ یہ تھا کہ وہ ایک ایسی امت خود اپنے گھر سے تیار کرنا چاہتے تھے. علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ پلاننگ مکمل ہوئی 2500 سال میں. 2500 سال میں جا کے ان کی یہ پلاننگ جو پہلے دن انہوں نے اس کی اینٹ رکھی تھی وہ مکمل ہوئی، اور حضرات صحابہ کی مقدس جماعت کی شکل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ پلاننگ دی گئی. صحابہ جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ ہونے کی حیثیت سے، امت ہونے کی حیثیت سے متعارف ہوئے، وہ سارے اولاد ابراہیم ہیں. کیونکہ اور انہوں نے اس کا ذکر قرآن پاک میں، اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اللہ کے حکم سے حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے بیٹے کو چھوٹے سے رکھا، تو جو دعا میں ذکر بات ذکر فرمائی وہ یہ تھی جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے کہ پروردگار میں نے اپنے گھر والوں کو یہاں لا کے رکھا ہے اور ایک ایسی جنگل میں، ایک ایسی وادی میں رکھا ہے جہاں پہ جو غیر زی ذرا ہے، کھیتی والی نہیں ہے، ایگریکلچر سسٹم نہیں ہے یہاں پہ، اور آپ کے گھر کے پاس ان کو بسایا ہے، اور اس لیے بسایا ہے تاکہ یہ اللہ کی آپ کی بندگی کرنے والے بنے، نماز کو قائم کرنے والے بنے. من ذریتی بوا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ، اور دعا فرمائی کہ لوگوں کے قلوب ان کی طرح متوجہ فرمائیے، اور پھر یہ ہے کہ ان کو صبرات عطا فرما دیجئے، رزق عطا فرما دیجئے، ان کی روزی کا انتظام آپ فرما دیجئے، میں نے آپ کی عبادت کے لیے ان کو یہاں رکھا ہے. اور مستقل ان کا انداز تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ جس میں وہ چاہتے تھے کہ ایسی خالص فرما برداری والی اولاد، اللہ پاک کی توحید والی، اللہ کی عبادت والی، اللہ کی بندگی والی، صبر والی، شکر والی، صفات ایمان سے متصف جو ہوگی وہ کس طریقے سے تیار ہوگی، یہ سوچ تھی ان کی. چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کی نگرانی وہ کرتے تھے، پھر ذبح اسماعیل کا بھی واقعہ پیش آیا، اس کے بعد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہوئے اور پھر اس کے بعد ان کی شادی بھی ہوئی اسماعیل علیہ السلام کی. تو تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس اثنا میں آتے جاتے رہتے تھے چند چند سالوں میں. تو ایک مرتبہ اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے اور بی بی حاجرہ سے ملنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام آئے ہوئے تھے عراق سے، چونکہ وہ ملک شام اور عراق میں تبلیغ کرتے تھے. وہاں سے بیت اللہ مکہ مکرم آئے، شادی ہو گئی تھی ان کی. گھر میں داخل ہوئے تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کو یہ پتا چلا کہ یہ خسر ہیں میرے، کیونکہ وہ شادی کے وقت موجود نہیں تھے. تو انہوں نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات کے بعد میں کہ بھائی تمہارے گھر کا کیا حال ہے؟ تو خاتون نے شکایتیں شروع کر دی، آپ کو تو پتا ہے کہ یہاں کچھ وسائل نہیں ہیں، آپ کو تو پتا ہے وہ گھر کی خیر خبر نہیں رکھتے ہیں، وہ گھر سے زیادہ باہر رہتے ہیں اور جانے والے آتے نہیں، کئی کئی دن کئی کئی ہفتے گھر پہ. وہ اس قسم کی باتیں جو عام طور پر شکوے شکایت کی ہوا کرتی ہیں تکلیف پہنچنے پر عورتوں کی، وہاں تو ظاہر ہے کہ موقع ہی ایسا تھا کہ وہ انہوں نے شکایت کی. تو ابراہیم علیہ السلام نے لپٹے ہوئے لفظوں میں پیغام دیا اسماعیل علیہ السلام کو اور کہا کہ جب اسماعیل آئے، اسماعیل علیہ السلام اس وقت باہر گئے ہوئے تھے شکار کے لیے، کیونکہ گزر بسر جو ہے نا وہ زیادہ تر شکار پر تھی. تو اسماعیل علیہ السلام فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میں تو جا رہا ہوں، لیکن جب اسماعیل آئے تو میرا سلام کہنا اور کہنا ابراہیم آئے تھے، اور پھر اس کے بعد میں یہ بات ان کو بتا دینا کہ ان بدل عتبتا بابک، اپنے دروازے کی دہلیز بدل دو، اپنے دروازے کی دہلیز بدل دو. وہ بچی نہیں سمجھی کچھ بھی، آئے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام آئے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا پیغام دیا اور فرمایا کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ تم سے کیا بات ہوئی تھی ان کی، چونکہ اسماعیل علیہ السلام تو سمجھ گئے بابا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ بات کیا ہوئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی مجھے. کہا کہ بس یہی بات ہوئی کہ تمہارے حالات پوچھے تو میں نے یہ بتایا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، شکایت کیا حالات کا، اللہ کی تقدیر پہ شکایت کی، حالات پہ شکایت کی کہ ہم یہاں رہتے ہیں اللہ کے گھر کے پاس آپ نے رکھا ہوا ہے لیکن ہمارے یہ حالات ہیں وہ حالات ہیں، ایسا کرتے اللہ ویسا کرتے. پر میں ابا جان نے مجھے یہ کہا کہ میں تم کو نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ ایسی مزاج والی خاتون سے جو اولاد ہوگی وہ میرے ویژن کے خلاف نکلے گی، میری سوچ کے خلاف ہوگی وہ اولاد. میں نہیں چاہتا کہ ایسی امت وجود میں آئے اور ایسی گود میں وہ پرورش پائے جس کا اللہ سے محبت کا یہ حال ہے، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنے کا یہ حال ہے، کوئی شکر کا جذبہ نہیں ہے، کوئی صبر کا جذبہ نہیں ہے، خدا کی یاد نہیں ہے. وہ حالات کو مخلوق کے متعلق کر رہی ہے، حالانکہ حالات کو تو خالق کے متعلق کیا جاتا ہے کہ جیسے ہمارے خالق اللہ، حالات کے بھی اللہ. وہ سکھ سے رکھنا چاہیں تو سکھ سے رکھیں گے، وہ دکھ سے رکھنا چاہیں تو وہ دکھ سے رکھیں گے، وہ تندرست رکھنا چاہیں تو تندرست رکھیں گے، وہ بیمار رکھنا چاہیں تو بیمار رکھیں گے. اس لیے مجھے یہ فرمایا کہ میں ایسی عورت کو نہیں رکھ سکتا. چنانچہ وہ ایک دور تھا، ایک حالات ویسے تھے، باپ نے کہہ دیا تو پھر بیٹے کو سوچنا نہیں پڑتا تھا، اور ایسا تعلق نہیں پیدا کر لیا کرتے تھے اپنے گھر والوں سے کہ پھر اس کے بعد میں ان کے بغیر جینا مرنا محال ہو جائے، جینا مشکل ہو جائے کہ بھائی تمہارے بغیر تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا، تمہارے کو بولے تو کیا ہوا، میں تو بابا سے لڑ لوں گا. انہوں نے فوراً اپنی دروازے کی دہلیز بدل دی، شادی دوسری جگہ کر لی، ان کو چھوڑ دیا. تھوڑے دن کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے، حالات تو وہی تھے، سلام علیکم ہوئی. اس کے بعد میں ابراہیم، اتفاق سے اسماعیل علیہ السلام پھر موجود نہیں تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے حالات پوچھے کہ گھر کے حالات کیسے چل رہے ہیں. تو وہ خاتون بہت ہی شکر گزار اللہ والی کہنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہم خوش ہیں، اللہ کا فضل ہے. ظاہر ہے کہ بھائی اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں کوئی بے ادبی، کوئی بدتمیزی، کوئی گالی گلوچ، کوئی مار پیٹ وغیرہ ماحول تو تھا نہیں، ذکر تھا، فکر تھا، تلاوت قرآن جو کچھ بھی صوف ابراہیم جو تھے ان کو پڑھا جاتا تھا، عبادت کی جاتی تھی، شکر کیا جاتا تھا، کھانے پینے کو مل گیا تو کھا لیتے تھے، شکر ادا کرتے تھے، نہیں ملا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیر پر راضی رہتے تھے، صبر کرتے تھے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اپنے شوہر کی تعریف کی اور اپنے حالات پر اپنے کو اطمینان تسلی بتایا کہ میں اطمینان کی حالت میں ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام پھر واپس چلے گئے، کہنے لگے وہ پتہ نہیں کب آئیں گے، میری تو ملاقات ہونی اب مشکل ہے، میں جا رہا ہوں. اور جاتے ہوئے یہ فرمایا کہ سلام بولنا میرا، اور یہ کہنا کہ انثبت عتبتا بابک، اپنے دروازے کی دہلیز کو قائم رکھنا، یہ فرمایا. جب آئے اسماعیل علیہ السلام، پیغام سنایا تو فرمایا کیا بات ہوئی تھی، فرمایا یہ بات ہوئی تھی، تم نے کیا جواب دیا تھا، میں نے یہ جواب دیا تھا. تو فرمایا میرے تمہارے خسر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک ایسی خاتون ہو کہ جن کے گود میں پرورش پڑنے والی پانے والی جو اولاد ہوگی وہ خالد خدا پرست ہوگی، اور اس کے مزاج اچھے ہوں گے، اس کے صفات اچھی ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والی ہوگی، اور تم کو رکھنے کو فرمایا ہے مجھے، چنانچہ انہی سے پھر یہ اولاد ہوئی جو بعد میں جا کے حضرات صحابہ کے مقدس جماعت کی شکل میں سامنے آئی۔ دھیرے 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 یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اسی جنگل کی زمین میں، اسی میدان میں جہاں پر دوسرے کوئی اثرات نہیں تھے، دوسرا کوئی پریشر نہیں تھا، ماحول کی گندگیاں نہیں تھیں، خالص توحید کے اور خالص جناب والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی تکوینی قدرت کا مظاہرہ کرنے کے بیچ میں یہ زندگی اپنی گزارتے تھے، اسی لیے ان لوگوں کے خلقی اوصاف، پیدائشی جو اوصاف تھے وہ انتہائی عجیب و غریب تھے حضرت صحابہ کے۔ ایمان ان کے پاس میں نہیں تھا، زمانے دراز کی وجہ سے ایمان نکل گیا تھا ان کے پاس، لیکن حالات ان کے بڑے عجیب تھے، صفات ان کے بڑے عجیب تھے، مہمان نوازی لاجواب تھی ان کے پاس، سخاوت بے حساب ان کے پاس تھی، وہ کنجوسی جانتے نہیں تھے، جھوٹ بولنا سب سے بڑا عیب تھا ان کے پاس، وفاداری، عہد و پیمان کی پابندی، وعدہ کر لیا تو کر لیا، کسی بھی آدمی سے وعدہ کر لیا اس کے بعد جو مصیبت ٹوٹ پڑی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے، کسی کو اپنے امان میں لے لیا، حفاظت میں لے لیا تو اس کی حفاظت کے خاطر جنگ لڑنی پڑ جائے تو جنگ لڑ لیتے تھے، کئی لوگوں کو مر جانا پڑے اس کے واسطے اپنے خاندان کے تو پرواہ نہیں کرتے تھے۔ عجیب صفات حضرات صحابہ میں آئے تھے، یہ ان صفات کے ساتھ جب ایمان آ گیا تو خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام والا نقشہ سامنے آیا، کہ جو الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ، لوگ جو ہے نا وہ جو ہے نا کان ہوتے ہیں، یعنی مائن ہوتے ہیں، سونے اور چاندی کے جیسے مائن ہوا کرتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں زمانے جاہلیت میں وہ اچھے ہوتے ہیں اسلام میں، تو حضرت صحابہ کے یہ صفات جو ہے نا وہ آئے پھر اسلام میں، ان کو اس سے فائدہ پہنچا، اس کے ذریعے سے پوری کی پوری زندگیاں انسانوں کی بدلی، خود ان کی بھی بدلی۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ یہ تھی کہ میری اپنے صلب سے، میری اپنی اولاد میں سے کچھ لوگ، ایک ایسی امت تیار ہو جائے کہ جو امت اللہ کے دین کی محافظ ہو، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والی ہو، اللہ کی عبادت کرنے والی ہو، اللہ کی بات ماننے والی ہو، اللہ کی بات چلانے والی ہو، اللہ کی بات منوانے والی ہو انسانیت سے، ایسی سوچ تھی، اور اللہ پاک نے ان کی سوچ کے اعتبار سے ان کو دیا۔ بات کا لمبی بات کا موقع نہیں ہے میرے دوستو، میں صرف یہ عرض کروں گا کہ جب تک یہ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی، ان کے مزاج میں یہ بات نہیں آئے گی، ان کی نیتوں میں یہ بات نہیں آئے گی، ان کے جذبات میں یہ بات نہیں آئے گی، یاد رکھ لو اس ملک میں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اگر اتنے ہی لوگوں کے اندر بھی یہ بات آ گئی، آپ اندازہ لگائیے کہ فرد واحد کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوچ دیتا ہے اور خلوص نیت کے ساتھ اس سے دعا نکلتی ہے اور اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے، تو اس کا کیا نقشہ سامنے آتا ہے اور کیسے زندگی کے اندر، انسانیت کے اندر تبدیلی آ گئی۔ اگر ایک جماعت امریکہ کے اندر رہنے والے مسلمانوں کی ایسی ہو کہ جن کی سوچ صرف یہ ہو کہ میرے پیٹ سے نکلنے والی اولاد، میری صلب سے نکلنے والی اولاد صرف اللہ رب العزت کے دین کی محافظ ہو، اللہ کے دین کی خدمت گار ہو، اللہ کے دین، اللہ کے علم کو بلند کرنے والی ہو، اسلام کے جھنڈے کو گاڑنے والی ہر جگہ، اور اسلام کو زندہ کرنے والی اور پھیلانے والی، اور اسلام کے سچے خدمت گار، بس یہ پیدا ہو جائے میری اولاد میں، میری اولاد اس کے لیے کھڑی ہو جائے، میری اولاد اس کے لیے وقف ہو جائے، میری اولاد یہ کام کرنے والی ہو جائے، دنیا والے پیسے کماتے رہیں گے، دنیا والے ڈگریاں کماتے رہیں گے، دنیا والے مکان دکان بناتے رہیں گے، دنیا والے دنیاوی اور مادی سوچ کے اعتبار سے جیتے رہیں گے، لیکن میری اولاد نہ اس کی سوچ یہ ہو، نہ اس کی فکر یہ ہو، نہ اس کا کام یہ ہو، اس کے ذہن میں تو ایک ہی نقشہ ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا کی بندگی کروں گا، پوری دنیا میں خدا کی بندگی کو عام کر دوں گا۔ اگر اس ملک میں ایسے سچے مخلص ذہن کی خواتین اور ایسے سچے مخلص دل کے مرد جو ہیں وہ ایسے عزائم کے ساتھ میں، ایسے ماحول میں، ایسے انوائرمنٹ میں، ایسی تعلیم میں، ایسے سسٹم میں، ایسے طریقے تعلیم اور طریقے تربیت کے اندر اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو لگا دیں گے، اور گھروں کے اندر ان کا ذہن بھی بناتے رہیں گے کہ بیٹے ہم کون ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیسے رہنا ہے، میرے دوستو آپ بالکل بعید نہ سمجھیں اس بات کو کہ ہم جیسے گنہگاروں کی صلبوں سے نکلنے والے ایسے ایسے اولیاء اللہ ظاہر فرمائیں گے جو ملک کی قسمت کو بدلنے والے ہوں گے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوا کرتی ہے۔ اللہ چاہے تو ہم گنہگاروں کی اولادوں کو قبول فرمائیں گے، اللہ چاہیں گے تو ہمارے دلوں کو قبول فرمائیں گے، ہماری نیتوں کو قبول فرمائیں گے، ہمارے جذبات کو قبول فرمائیں گے، ہمارے ارادوں کو قبول فرمائیں گے، ہماری کوششوں کو قبول فرمائیں گے، چاہے کیسی کوشش، مطلب جیسی صحیح کوشش ہونی چاہیے، اس صحیح کوشش کے اندر اس صحیح ذہنیت کو لا کر بچے کا ذہن بھی ویسے ہی بنایا جاتا رہے اور تربیت بھی اس کو ویسی ہی دی جائے اور آزاد ماحول میں تربیت دی جائے. آزادی جو ہے نا وہ ذہنی آزادی، معاشرتی آزادی، ثقافتی آزادی، تہذیب کی آزادی، وہ صرف دینی اداروں میں ہے. اس بات کو یاد رکھ لو، پوری دنیا کے اندر سوائے غلامی کے کچھ بھی نہیں ہے، پوری دنیا کے سسٹم میں سوائے غلامی کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ موقع نہیں ہے ثابت کرنے کا، میرے پاس دلائل ہیں اس کے بے حساب. تہذیب میں غلامی، ثقافت میں غلامی، کلچر میں غلامی، نظام تعلیم میں غلامی، سلیبس میں غلامی. ہمیں تو ایک دوسرے ذہن کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے، ہمیں تو ایک دوسرے مائنڈ کے ساتھ پریپیئر کیا جاتا ہے. ایک آزاد آدمی تھوڑا ہی ہو سکتا ہے، وہ آزاد نہیں ہو سکتا. آزادی صرف وہاں ہے جہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں وحی کی تعلیم ہوتی ہے. ان کا اپنا سلیبس محفوظ، ان کا اپنا کلچر محفوظ، ان کا اپنا یونیفارم محفوظ، ان کی شناخت محفوظ، ان کی تہذیب محفوظ، ان کا تمدن محفوظ، ان کی سوچ محفوظ، ان کے کام کرنے کا انداز محفوظ. یہ ساری چیزیں میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی اسی لیے زندہ رکھی ہیں، آج بھی اسی لیے زندہ رکھی ہیں کہ اگر کوئی خالص میرا بندہ بننا چاہے اور اپنی اولاد کو خالص میرے بندے بنانے پر آ جائے، اس کے لیے راہ ہموار ہونی چاہیے، اس کے لیے جگہ ہونی چاہیے، اس کے لیے میدان ہونا چاہیے. یہ ہیں وہ دینی ادارے اور ہونے والی یہ کوششیں، اس میں پڑھنے والے یہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں، اور اس میں تیار ہونے والے علماء اور فضلاء اور مفتی اور دین کے داعی. یہ ہے وہ جگہ جہاں پر ہم کو اپنی اولاد کے بارے میں سوچ کے ان کو اس میں ڈھکیل دینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق میں اور اللہ کے دنیاوی حالات کی تقدیرات میں اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. اللہ ہے وہ جو انتظام کرتا ہے، اللہ وہ ہے جو قادر ہے اس بات پہ کہ اسباب میسر کرے، اللہ وہ ہے جو عزت دے سکتا ہے اس کنڈیشن میں، اللہ وہ ہے جو روزی دے گا اس کنڈیشن میں. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ کہا تھا ورزقہم من الثمرات، آپ ان کو رزق دیتے جانا. دیکھ لو اس فسق و فجور کے دور میں بھی رزق کے ان کے پاس دروازے آسمان و زمین سے کھلے ہوئے ہیں، بیٹھ کے آرام سے کھاتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، ملینوں میں بلینوں میں کماتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے. تعالیٰ شانو نے کیسے رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دیے. کبھی بھی دینی تعلیم اور تربیت کے ساتھ میں رزق کا دروازہ میرے دوستو بند نہیں ہوتا اور تنگ نہیں ہوتا، یاد رکھ لو. ظاہری حالت کو دیکھ کے آپ پریشان ہوتے ہوں گے کہ ہم کو تو نظر نہیں آتا کچھ بھی، تم کو نظر نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نظر پروف رکھا ہوا ہے تھوڑا سا، وہ ان کی خاص مصلحت ہے، اس کا ایک خاص نظام ہے. اس لیے بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی جھجک کے اپنی اولاد کے بارے میں یہ طے کرو کہ جو کچھ پہلے تو آج ہمارے پاس زیادہ اولاد ہو نہیں رہی، دس دس بیس بیس بچے، پچیس پچیس بچے ہوتے، اس میں سے دو چار ادھر دو چار ادھر کرتے تو اتنا سمجھ میں نہیں آتا، بمشکل دو تین جنتے ہو اور اس کے بارے میں تمہارا دماغ اتنا خراب ہے، نعوذ باللہ من ذالک. مجھے تو بڑی کڑن ہوتی ہے اس بات پہ. کون ہوگا پھر اس امت کو، کون ہوگا اس ملک کے اندر دین کا سچا علمبردار، دین کا سچا خدمتگار، دین کے لیے وقف ہو جانے والا، دین کے لیے اپنے کو وقف کرنے والا؟ کہاں ہے وہ دل، کہاں ہے وہ جذبات جو خالص اللہ کے لیے اپنی تنہائیوں میں اللہ کے سوچنے والے ہوں، اللہ کی محبت میں کچھ فیصلے کرنے والے ہوں؟ اس لیے میرے دوستو یہ طے کرو اس بات کو کہ جو اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے، اس اولاد کو ہم اللہ کے دین کے سچے خدمتگار بنائیں گے، ان کا سچا خادم بنائیں گے، اس کے وحی کا علم جاننے والے، وحی کا عمل رکھنے والے، وحی کی تبلیغ کرنے والے، قانون الہی کو زندہ کرنے والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو زندہ کرنے والے. اور یہ نہیں ہے کہ خالی ایک ہماری اولاد یہ کرے گی، نہیں، ایک ایسا سلسلہ ہو جو صرف یہی کرنے والا ہو، ایک میری اولاد میں تو صرف یہی کرے اور کچھ نہ کرے، میری اولاد صرف اسی کے ساتھ مختص اور کسی کے ساتھ میں نہ ہو. دیکھ لو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے خاندان کو، ہمارے اولیاء کو، ہمارے اسلاف کو، ان کے خاندان کے اندر سوچنے کا انداز کیا تھا، کس انداز میں وہ سوچا کرتے تھے. آج اللہ پاک نے ان کو قبول فرمایا کہ نہیں قبول فرمایا، یہ چیز ہے میرے دوستو. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تھوڑا سا ٹھنڈے دلوں سے فیصلہ کرو اور اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں جو ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے، یہ فیصلہ کرو کہ یہ بس دین کے سچے خدمتگار ہوں اور اس ملک میں اسلام کو، دین کو پھیلانے والے بنے. حق تعالی شان ہوں مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ ویسے بھی آج 9:30 کو عشاء کی نماز پڑھنی تھی، اعلان نہیں ہوا تھا اس کا، لیکن وقت کے اعتبار سے 9:30 کو پڑھنی تھی، اس لیے اگر دو چار منٹ آگے بڑھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حق تعالیٰ شانہ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے, استحکام نصیب فرمائے, اور اللہ پاک اس بچے کے حافظ ہونے کو مبارک فرمائے, اور اس کے والدین کو مبارک فرمائے, اور جو فضائل بیان فرمائے اللہ رب العزت نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان فضائل سے پوری پوری طرح متمتع ہونے کی توفیق عطا فرمائے, وہ پورے فضائل نصیب فرمائے, اور اللہ پاک ان کے اساتذہ کو جزائے خیر مرحمت فرمائے. سارے اساتذہ نے جو ایک ایک بچے پر محنت کی ہے, بھرپور بدلہ اللہ دنیا میں بھی ان کو عطا فرمائے, اور آخرت میں بھی اللہ پاک اس بدلے سے ان کو سرفراز فرمائے, اور حق تعالی شانہ اپنی رضا ہمارے ساتھ میں قائم فرما دے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے سے راضی فرما لے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس ادارے کو قبول فرمائیے, ان کوششوں کو قبول فرمائیے, ان والدین کو قبول فرمائیے, ان بچوں کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہمارے حافظوں کا حفظ اچھا پکا فرما دیجئے, ان کے لیے جو بچے حفظ کر رہے ہیں مزید حفظ پورا مکمل کرنا آسان فرما دیجئے. اے اللہ حفظ کا شوق ان کے دلوں میں پیدا فرما دیجئے, اپنے شوق اپنی رغبت سے پڑھنے والا ان کو بنا دیجئے, اور ان کے لیے آسان بھی فرما دیجئے, ان کا ذہن تیز فرما دیجئے, ان کے اندر یکسوئی پیدا فرما دیجئے. اے اللہ پڑھنے میں جی لگا دیجئے, جی کے اکھڑنے سے اے اللہ پوری پوری حفاظت فرمائیے, تمام شرور انسانی اور شیطانی سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ اس ادارے کی حفاظت فرمائیے, ادارے کے ذمہ داروں کی حفاظت فرمائیے, اساتذہ کی حفاظت فرمائیے, عملے کی حفاظت فرمائیے, ناصرین کی حفاظت فرمائیے, ان کی بھرپور مدد فرمائیے, معاونین کی مدد فرمائیے. اے اللہ جو اس ادارے میں پیسہ دیتے ہیں ان کی مدد فرمائیے, اور جو جس طرح سے اپنی سروسز دیتے ہیں اللہ ان کی حفاظت اور مدد فرمائیے. ہماری بہنوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائیے, بھائیوں کی بھی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ایک ایک حبہ جو اس ادارے کے اندر لوگ لگانے والے ہیں اے اللہ ان کی بھرپور نصرت اور مدد فرمائیے, غیبی تائید کو شامل حال فرمائیے. اے اللہ تمام شرور سے حفاظت فرمائیے, حاسدوں کی حسد سے بچائیے, بدنظروں کی بدنظری سے بچائیے, بدنیتوں کی بدنیتی سے بچائیے. اے مولا کریم سحر اور آصیب کے اثرات سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ شریروں کی شرارت سے بچائیے. اے اللہ تمام ظاہری باطنی فتنوں سے پوری پوری ہماری اور اس ادارے کی حفاظت فرمائیے, اس کے انتظامات کو آسان فرمائیے, اس کے اخراجات کو آسان فرمائیے. اے مولا کریم اس کو ایک مینار نور بنا دیجئے, اے اللہ اس کو ایک مرکزیت عطا فرما دیجئے. اے اللہ یہاں سے زیادہ فیض عام فرمائیے اور فیض تام فرمائیے. اے مولا کریم تعلیم کے اعتبار سے, دعوت کے اعتبار سے, تربیت کے اعتبار سے اس کو مرکز بنا دیجئے. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں اس کے لیے قبول فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو اس کے لیے قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.